الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ناظرين كرام، الله رب العزت نے انسانی تخلیق کے چار مراتب دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اور حواء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. بقیہ جتنی بھی کائنات ہے، مالک الملک نے ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد بنائی. مثالی خاندان جو ہماری گفتگو کا محور ہے، ایک مثالی خاندان کیسے بن سکتا ہے، اور مثالی خاندان کی کون کون سے ممیزات اور اوصاف ہونے چاہیے، آج کی گفتگو میں ہم زواج اور اس کی بنیادوں کے متعلق گفتگو کریں گے. الزواج عربی زبان میں نکاح اور شادی پہ بولا جاتا ہے. زوجہ جس کا معنی یہ کیا جاتا ہے نکاح کرنا اور ملانا. جب دونوں خاندان باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی خواہش کرتے ہیں، تو اسی ملانے کو ہی نکاح کہا جاتا ہے. زاوجہ عربی زبان میں جب بولا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے میل جول رکھنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا. جب بھی نکاح اور شادی کا خوبصورت موقع دیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دونوں خاندانوں کی قربت ہوتی ہے، اور مزید اس قربت کو بہترین میل جول کے لیے ایک نیا پہلو اختیار کیا جاتا ہے کہ والدین اپنی سرپرستی میں ایک نئے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. تزوجہ النوم، جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو نیند آ گئی. دونوں خاندان جو بسا اوقات انتہائی قلق اور پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو جائے تو پرسکون ہو جاتے ہیں. اشتغیت زوجی نعالی، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جوتی کا جوڑا خریدا. اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک عظیم نعمت بنا کے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اسلام کے جہاں دیگر میزات ہیں، سب سے خوبصورت وصف اور میزہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ آسان بھی ہے، اور تمام کے تمام پہلوؤں میں اس کی خوبصورتی دنیا کے سامنے آیا ہے. اسلام کی آمد جب ہوئی تو اس سے پہلے بھی لوگ شادی اور نکاح کی مختلف کیفیات اپنے اندر رکھتے تھے. شادی اور نکاح کے مختلف پہلو اختیار کیے ہوئے تھے. خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی اربعۃ انحاء, جاہلیت کے اندر چار قسم کا نکاح ہوتا تھا, اور اگر تمام دلائل کو اکٹھا کیا جائے تو اسلام جو کہ خوبصورت نظام کا نام ہے, اسلام نے جاہلیت کے تمام طریقوں کی نفی بھی کی, اور وہ نکاح جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا, اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا, اس کو باطل قرار دیا, اور ایک آسان اور ایک خوبصورت نکاح کے احکامات اور اس کی تعلیمات صحابہ کرام کو پہنچائی گئی. وہ نکاح جن کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے. سب سے پہلا نکاح, اشتراک الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة, جاہلیت کے اندر نکاح کا یہ پہلو تصور کیا جاتا, ایک ہی عورت کے پاس دسیوں لوگ آ جاتے اور اس کو اپنی بیوی بناتے, اور جب بچے کی ولادت ہوتی تو عورت کو اس بات کا استحقاق دیا جاتا کہ تعین وہ کرے کہ یہ بیٹا یا بیٹی کس کی ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ انسان کا عز و شرف اتنا بلند ہے, اس کا نسب نامہ پاک صاف ہونا چاہیے. یہ تلاعب, یہ کھیل کود حیوانوں کا کام ہے, انسان اس تصور کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا. دوسرا نکاح جس کو شریعت اسلامیہ نے باطل قرار دیا, نکاح الاستبضاع, عربوں کے ہاں چونکہ پہلوانی کو بہت پسند کیا جاتا تو کچھ لوگ جو پہلوانی کو پسند کرتے وہ اپنی ہی بیوی کو کسی پہلوان کے گھر بھیج دیتے اور یہ کہہ کر بھیجواتے استبضعی منہو, جاؤ تم اس کی بیوی بنو اور جب تم امید سے ہو جاؤ تو پھر واپس آ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت دین لے کے آئے اس دین نے بتایا کہ یہ حیوانگی ہے, یہ انسانیت کا خوبصورت پہلو نہیں ہے, اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا. سوء اتفاق یہ ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر یہ دونوں نکاح متصور کیے جاتے ہیں, یہ دونوں طریقے آج بھی کسی نہ کسی کونے میں موجود ہیں. نکاح کا تیسرا طریقہ جو جاہلیت میں تھا جس کو اسلام نے باطل قرار دیا, السفاح بالبغاء العلنی, لونڈیوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جاتا. کچھ عورتوں نے اپنے مکانوں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے, اپنے دروازے پہ جو بھی چاہتا اس کے پاس آتا اور اس کو اپنی بیوی متصور کرتا. اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا, کہا یہ حرام ہے, مسلمان کی شان کے مخالف ہے, مسلمان حدود سے تجاوز نہیں کرتا, اس نکاح کو بھی باطل قرار دیا. چوتھا نکاح جو جاہلیت کے اندر ایک رویہ تھا جس کو اسلام نے باطل قرار دیا, اتخاذ الاخدان ای الصواحب والعشیقات, کہ کوئی شخص چپکے سے کسی سے دوستی لگا لے یا کوئی عورت چپکے سے کسی سے دوستی لگا لے اور پھر گھر سے بھاگ نکلے, یا کوئی بھی ایسا نیگیٹو پہلو اختیار کر لے, اسلام نے اس کو باطل قرار دیا. بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا تذکرہ کیا اس کے بعد باقاعدہ آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا، ولا متخذاتی اخدان، ایسی عورتیں جو چپکے سے مردوں سے دوستی بنا لیتی ہیں ان سے شادی نہ کی جائے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المختفی والمختفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے مختفی اور مختفیہ پر، ایسا مرد اور ایسی عورت جو چپکے سے قبر سے کفن نکالنا، جو کفن چور مرد ہو یا عورت ہو، یا یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کی عظمت کو بھول کر اپنی زندگی کا زاویہ ہی یہ بنا لے جس کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے شادی نہیں ہو سکتی. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا ہی نکاح کر سکتی ہے. فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، اور جو عورت خود اپنی شادی کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، فرمایا یہ بدکار عورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اَيُّمَا امْرَأَةٍ تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم جو سنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج کل جو انسان بے راوی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کورٹ میرج اور نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ یہ طریقہ ہندوستان کے اندر، ٹیونس کے اندر، جزائر، مصر، سوریہ، لبنان اور عراق، نہ جانے کن کن ملکوں میں ابھی بھی اس کے بقایا جات باقی ہیں. پانچواں نکاح جس کو ابتدائے اسلام میں اسلام نے ایک ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دیا، بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا، وہ ہے نکاح متع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اب یہ نکاح متع قیامت تک حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعے سے منع فرما دیا اور چھ مرتبہ اس کو حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم المتعة النکاح، اسلامی نکاح نے آ کر متع کو حرام قرار دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی شہید محراب خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی تعریف کی اور حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا اوتي باحد نكحتها، لا اوتي باحد نكحها الا رجمته. لوگوں کو کیا ہے کہ وہ متع کا نکاح کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تھا، اس سے منع کیا تھا، اگر میرے پاس کوئی ایسا کیس پہنچ گیا تو میں اس کو رجم کروں گا کیونکہ اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہے. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے, اسلام ایک خوبصورت مذہب کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو اختیار کرنا یہ اصل انسان کی سعادت مندی ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اسلام نے نکاح کے خوبصورت مسائل کو جب دنیا کو سکھایا تو وہاں باطل طریقوں کو ان کے سامنے واضح کیا, وہاں جاہلیت کے طریقوں کو باطل قرار دیا. وہ نکاح جو جاہلیت میں کیے جاتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باطل قرار دیا, ان میں سے چھٹا نکاح نکاح شغار ہے. نکاح شغار کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرتا ہے اور کہتے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو, اور دونوں ہی صداق یعنی مہر ادا نہیں کریں گے. لیکن اگر مہر ادا بھی کیا جائے تو بسا اوقات پھر بھی دونوں گھروں کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کرتے ہیں, نہا عن الشغار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح شغار سے منع کیا ہے, اس وٹے کے نکاح سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتواں نکاح جس کو باطل قرار دیا ہے وہ ہے نکاح البدل والمبادلہ. ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیوی تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں اور تم اپنی بیوی میرے پاس بھیج دو, یہ نکاح البدل والمبادلہ ہے. اس نکاح کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کان البدل فی الجاہلیہ, جاہلیت میں نکاح بدل اور مبادلہ ہوتا تھا. یقول الرجل للرجل, ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا, بادل لمرأتك وأبادلك امرأتي, تم میری بیوی لے جاؤ میں آپ کی بیوی لے لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا, حرام قرار دیا کہ ایک مسلمان جو غیرت مند ہے کس طرح اس طرح کا تصرف پسند کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے پہلوؤں کو ناجائز قرار دے دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیینہ بن حصن الفزاری جب آیا تو آ کے کیا کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے پاس بھیجو, میں اپنی بیوی آپ کے پاس بھیجتا ہوں. تو آپ نے اتنے کلمات سنے اور کھڑے ہو گئے. فرمایا, احمق مطاع, دنیا جہان کئی احمق انسان ہے, لوگ پھر بھی اس کو سردار مانتے ہیں. اس نے بات کیسی کر دی ہے, یہ کون سا انسانی وصف ہے کہ اپنی عزت اپنی غیرت اپنی عفت کو کسی کے ہاتھ میں تھما دے. آٹھواں نکاح جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے وہ زواج التحلیل, جس کو آج حلالے کا نکاح کہا جاتا ہے. عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرکم بالتیس المستعار, کیا تمہیں میں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال هو المحلل, یہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے, یہ مانگا ہوا سانڈ ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له, لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما فکلاهما زان. میرے پاس اگر کسی حلالہ کرنے والے کو لایا گیا تو میں اس کو رجم کروں گا, یہ دونوں ہی بدکار ہیں. اسلام نے نواں نکاح جس کو ناجائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے, نکاح المرأة على عمتها وخالتها, کسی بھی خالہ اور اس کی بھانجی کا کسی ایک مرد سے نکاح ایک وقت میں کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نکاح المرأة على عمتها وخالتها, کسی بھی عورت اور اس کی خالہ یا کسی بھی عورت اور اس کی پپھو کا نکاح کسی ایک مرد سے کیا جائے, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. الخالة بمنزلة الأم, خالہ ماں جیسی ہوتی ہے, ماں بیٹی ایک ہی شخص سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها, آپ نے منع فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح کیا جائے اور اس کی خالہ کے ساتھ اس شخص نے نکاح کیا ہوا ہے, یا کسی عورت کا نکاح ایسے شخص سے کیا جائے کہ اس کی پپھو کے ساتھ اس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے. دسواں نکاح جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا, نکاح المرأة على اختها, دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ, یہ بھی محرمات میں شامل ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک شخص جو ہے اپنے نکاح میں اپنے عقد میں لے لے. گیارہواں نکاح جس کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا, نکاح المرأة على الرابعة, کسی کے پاس چار بیویاں ہیں تو پانچواں اور چھٹا نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلی بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہ دے دے یا وہ اللہ کے پاس نہ چلی جائے. ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے, چار سے زیادہ نکاح کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ان غیلان ابن سلمہ الثقفی اسلم وتحته عشر نسوہ, غیلان ابن سلمہ الثقفی جب مسلمان ہوئے تو اس کی دس بیویاں تھیں. فقال اختر منہن اربعا, فرمایا ان میں سے چار کو اختیار کر لو, وفارق سائرہن, اور باقی سب کو فارق کر دو. قیس ابن حارث الاسدی فرماتے ہیں, اسلمت وعندی ثمان نسوہ, میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں. فقال اختر منہن اربعا, آپ نے فرمایا چار کو رکھ لو اور باقی چار کو فارغ کر دو. نوفل ابن معاویہ الدیلمی فرماتے, اسلمت وعندی خمس نسوہ, میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس پانچ بیویاں تھیں. فقال امسک اربعا, فرمایا تم چار کو رکھ لو, وفارق الاخرى, اور پانچویں کو فارغ کر دو. ایک مسلمان عدل و انصاف جب کر سکتا ہے اور پھر شادی کے جمیع تقاضوں کو سمجھتا بھی ہے, بصیرت بھی ہے اور بصیرت کے ساتھ تصرف بھی کر سکتا ہے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کیا جا سکتا ہے, بصورت دیگر قرآن مجید نے حکم یہی دیا ہے کہ اگر انسان عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو ایک کے ساتھ ہی انسان شادی کرے اور اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہواں وہ نکاح جس کو ناجائز قرار دیا ہے, نکاح الرجل امه, کوئی بھی شخص اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا. جاہلیت کے اندر یہ رواج رہا ہے, کسی کا خاوند فوت ہو جاتا, اسی کے بیٹے ہی اٹھتے اور اپنی ہی والدہ کے سر پہ اپنی چادر ڈالتے اور اس کو اپنی بیوی بنا لیتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدِ السَّلَفِ, تمہارے لیے حرام ہے, جائز نہیں کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جن سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے. تیرواں نکاح جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے, نکاح المحرم بالحج والعمرہ, ایک شخص احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے نکلا ہے یا حج کرنے جا رہا ہے, تو احرام کی حالت میں نہ وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ وہ کسی کا نکاح کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان المحرم لا ينكح ولا ينكح, محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ ہی کسی کا نکاح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری تعلیمات کو دنیا کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ خوبصورت اسلام کو اختیار کرنے والے, خوبصورت زندگی کو پسند کرنے والے, اسلام کی سنہری اور خوبصورت تعلیمات کی روشنی میں شادی کریں اور نکاح کریں, اور اسی میں ہی برکت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی روشن تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے. والسلام علیکم.